أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی پانچویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان امامت ہے اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ سورہ نساء چوتھے سورے کی 59 آیت ہے. آیت حکم کر رہی ہے مومنین کو کہ اطاعت کریں اللہ کی رسول کی اور اولی الامر کی. چار مجالس کا بہت ہی مختصر سا خلاصہ. بات یہاں سے آگے بڑھی تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو کہ اطاعت کریں اللہ کی اور رسول کی, اور رسول کے بعد اولی الامر کی بات کی جا رہی ہے. اولی الامر کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ رسول کے بعد سے لے کر آج تک ہم کو اس راستے کو سمجھنا ہوگا کہ رسول کے بعد کا سلسلہ ہدایت کا کیسے آگے بڑھے گا. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آیتوں کی تلاوت کی. دوسری مجلس میں آئے تطہیر کی تلاوت ہوئی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ پاکیزگی اولی الامر میں ہونا ضروری ہے. حکم کرنے والوں میں اگر پاکیزگی نہ ہو تو رسول کے ساتھ جوڑے نہیں جا سکتے. اللہ کے ساتھ رسول کا جڑنا ثابت ہے. وما ینطق عن الہوا کی بنیاد پر, رسول اپنی ہوائے نفس سے گفتگو نہیں کرتا مگر یہ کہ یہ وہی ہوتی ہے جو وہ کہتا ہے. یہ قرآن کی آیت سے رسول کی عصمت ثابت ہو چکی. اب اس کے بعد ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ سب سے قریب جو رسول کے ہوگا اس کی بات مانی جانی چاہیے جو ظلم سے بری ہو, ظلم اس سے صادر نہ ہوتا ہو. اگر خدا نہ خواستہ اولی الامر سے ظلم کی ہدایت ہونے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عدالت کا بھی حکم کرتا ہے, ظالمین سے نفرت بھی کرتا ہے اور ساتھ میں ظالمین کی اطاعت بھی کروا رہا ہے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. یہ محالے ہو نہیں سکتا. ایک عام عاقل یہ کام نہیں کرے گا. سبحان اللہ, وہ کیا کام کرے گا اس طریقے سے. تو یہ ثابت ہے اللہ کی شان سے کہ بروں کی وہ امامت کو ظالمین کی قبول نہیں کرتا. یہ نص قرآن بھی ہے 124 آیت سورہ بقرہ کی جو ابراہیم کی امامت کے سلسلے میں تلاوت کی گئی. اس کے بعد آیت میں نے تلاوت کی تیسری اور چوتھی مجلس میں جس کی میں نے کچھ توضیح دی, وہ آئے مودت تھی کہ جب اجر مانگا ہی نہیں جا رہا ہو, جب اجر مانگا ہی نہیں جا رہا ہو. بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے فقط اور فقط ہدایت کے لیے بھیجا ہے, ہم کو تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. تمام رسولوں کی بھی روش رہی ہے, ہمارے رسول کی بھی یہی روش رہی ہے قرآن میں، بار بار یہ آیتیں آئی ہیں، لیکن ایک جگہ پر یہ آیت آ جاتی ہے کہ میں مودت مانگتا ہوں اجر رسالت کے عنوان سے۔ یہ مانگنے کا سبب بھی بالکل واضح ہے کہ یہ کیا مقصد تھا، یہی بات کو آج کی مجلس میں میں آگے بڑھاتا ہوں۔ جیسے یہ آیہ مودت آئی، 23 آیت سورہ شورا کی، 24 آیت ہم کو ملتی ہے، ام یقولون افتراہ علی اللہ کذبا، کیا یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھی؟ کیا رسول یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اللہ پر جھوٹی تہمت تو نہیں لگا رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے؟ کیوں کہ ابتدائے آیت کیا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرن، اے رسول کہہ دو ان سے، رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہلوا رہا ہے آیت میں۔ تو آیت یہاں ہو کیا رہی ہے، 24 آیت قل ام کے بعد جو آیا ہے، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھی یہ کہہ کر کہ میرے آل سے محبت کرو، میری قربا سے محبت کرو، میرے ریلیٹو سے محبت کرو، یہ بات کیوں ہو گئی؟ عرب میں قبائلی نظام تھا، قبائل ٹرائبز کا اقتدار تھا، اور ٹرائبز کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے وہ کنٹرول کرتے تھے ٹرائب کو، اور ان کی زندگی بالکل ہی الگ ہوتی تھی، عدالت اور انصاف ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ رسول نے آ کر جیسے تمام رسولوں نے کیا، عدالت برپا کی، اور مدینے میں عدالت کی بات ہونے لگی، اسلام کو قبول کیا جانے لگا، طاقت اتنی ہو گئی اسلام کی کہ اطراف کے قبائل اور ان کے جو لیڈر تھے بڑے بڑے وہ بھی مجبوراً قبول کرنے کو تیار ہو گئے، اس امید کے ساتھ کہ رسول کے بعد یہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی، ہم پھر پرانی حالت میں آ جائیں گے۔ اب ان کی عمر ہو رہی ہے، ان کو برداشت کر لو، یا مر جائیں گے یا مار دیے جائیں گے۔ اور اس موضوع کو قرآن بار بار چھیڑتا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل لانقلبتم على اعقابكم ومن يتقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، قد خلت من قبله الرسل، ان سے پہلے بھی رسول جا چکے ہیں، افائم ماتا او قتلا، اگر یہ مر جائیں اور یا مارے جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے دین سے؟ اور جو پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا، یعنی یہ بات اللہ پیش کر رہا ہے کہ تمہاری آرزو یہ ہے کہ رسول مر جائیں اور اس کے بعد تم پلٹ جاؤ، یاد رکھ لو جو پلٹ جائے گا اللہ کا نقصان نہیں کر سکتا۔ یہاں پر یہی ہوا، جیسے مودت کی آیت آئی وہاں پر دوسری آیت آ کر کہہ رہی ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جھوٹ باندھی اللہ پر۔ سلسلے وار آگے آیت بڑھتے ہوئے یہ بتلاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ جو کہا تھا کہ اللہ پر رسول نے جھوٹ باندھی، وہ واپس اپنے الفاظ کو لیتے ہیں، اور ان کے اللہ کے توبہ قبول کرنے کا بھی اعلان اسی آیت میں ہوتا ہے۔ تو اتنی مشکل ہوتی تھی کیونکہ سلسلہ ختم ہونا پسند کرتے تھے، رسول کے بعد رسول کا سلسلہ رک جائے، یہ پوری کی پوری آرزو تھی۔ اسی ذیل میں سورہ مائدہ کی جو مشہور آیت ہے، بلغ ما انزل الیک یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. یہ مشہور آیت سورہ مائدہ کی. مائدہ شان نزول کے حساب سے 114 سورے ہیں قرآن میں. مائدہ سب سے آخری سوروں میں آتا ہے. 114 میں شان نزول کے حساب سے 110 سورہ ہے, یعنی رسول کی زندگی کے آخری سوروں میں آپ کو یہ سورہ ملتا ہے. یہ سورہ آخری سوروں میں ملتا ہے. تو اب جب یہ سورہ آخری سوروں میں ہے تو اس کے بارے میں عام ہے کہ جتنی آیتیں مائدہ کی ہیں اس میں کوئی منسوخ آیت نہیں ہے. کوئی آیت ایسی نہیں ہے سورہ مائدہ کی جس کو کہا جائے کہ کوئی اور آیت آ کے اس کو ہٹا دی ہے اپنی جگہ پہ سے. تو یہاں پر اعلان ہو رہا ہے, رسول کہہ دو, تبلیغ کر دو. بلک حکم ہے, امپریٹو ہے, یہ معنی میں کہ تبلیغ کر دو. کیا کر دو؟ وہ چیز جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ایسی بات ہو جائے گی کہ جیسے کہ تم نے رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا اللہ کی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, ہو کی ضمیر اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے. اور اگر حالات ایسے ہیں کہ لوگ پلٹ جائیں گے, اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا. اللہ یاسموکا من الناس, اللہ لوگوں سے تم کو بچا لے گا, اور بے شک اللہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا. یہ آیت آ جاتی ہے. سنی مفسرین نے بھی اس کا شان نزول لکھا ہے, بہت سے نے لکھا ہے, کچھ نے مانا ہے, لیکن لکھا بہت سو نے ہے. جو لکھا ہے کچھ نے مانا ہے, کچھ نے نہیں مانا, لیکن بڑے بڑے نام ہیں جو مانتے ہیں کہ یہ آیت سبب بنتی ہے غدیر قم کی. ان جو حدیث مشہور ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولا, یا من کنت مولاہ فعلی مولا, یہ ایک. اور وہ مشہور ثقلین والی روایت, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی و انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. یہ ایک, یہ دو چیزیں, ایک تو مولا کا اعلان کہ میں اگر تم پر مولا ہوں تو یہ علی بھی مولا ہیں یا علی مولا ہیں. کچھ جگہ حاضر ہے, کچھ جگہ حاضر نہیں ہے. تو من کنت مولا ہو فعلی مولا. مختلف اہل سنت کے راویوں نے ان کی مستند ترین کتابوں میں یہ حدیث نقل کی ہے, اس کے ساتھ کہ رسول نے کہا کہ کیا میں مومنین پر ان کی جان سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں, قرآن کی آیت کو کوٹ کرتے ہوئے. الرسول اولا بالمومنین من انفسہم, اس آیت کو کوٹ کرتے ہوئے رسول نے مجمع سے کہا کہ کیا میں تم پر فوقیت نہیں رکھتا ہوں, تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں. سب نے ہاں ہاں کہا. اس وقت کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. یہ صلوات بھیجے محمد وآلہ. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ حدیث بھی برادران اہل سنت کے یہاں کثیر تعداد کے حدیث نقل کرنے والے صحابہ اہل سنت کے سورسز 25 سے زیادہ ہیں, جو 25 اصحاب سے نقل کیے گئے ہیں. جمع کرنے والوں نے 110 اصحاب سے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس کو تواتر کہتے ہیں. اتنی تعداد میں نقل کیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. کوئی شک نہیں ہو سکتا. اور آج کے بڑے سنی علماء اس بات کو کھل کر اب بیان کر رہے ہیں, اب کھل کر بیان کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے, انی تارکم فیکم الثقلین, میں دو گراں قدر چیزیں, ثقلین کہتے ہیں اگر پڑھتے ہیں تو دو گراں قدر چیزیں ہوتا ہے, ثقلین اگر پڑھتے ہیں تو دو توشے, یعنی وہ چیزیں جو تمہاری زندگی کے سفر میں ہدایت کا تحفہ ہوں گے. ثقلین اگر پڑھتے ہیں, لکھا جاتا ویسے ہی, ثقلین لکھ دیجئے آپ یا ثقلین لکھ دیجئے, دیکھو آپ کو ملایا جاتا ہے ثقلین میں, ثقلین میں دونوں پر زبر دیا جاتا ہے, تو ثقلین مطلب توشے ہو گئے, دو توشے. یا گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, وہ اطرتی, اور میری فیملی, اہل بیتی, میرے اہل بیت, ان تمسک تم بےحما, اگر تم ان سے تمسک اختیار کر لو, لن تزلو بادی, میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے ہرگز. وہ انہما, اور بے شک یہ دو, قرآن اور اہل بیت, لن یفترقا, یہ آپس میں الگ نہیں ہوں گے, مگر یہ کہ حوض کوثر پر یوز قیامت میرے یہاں آ کر نہ ملنے. قرآن اور اہل بیت کب تک جدا نہیں ہوں گے؟ حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے, یعنی دنیا میں جدا ہی نہیں ہو سکتے. جب یہ موجود ہوں تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے اللہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم کی حفاظت کر رہا ہے, کہ اگر اس میں ظلم آ گیا کسی بہانے سے تو قرآن کی تعلیمات اوپر نیچے ہو جائیں گی. نیکی پر آیتوں پر عمل نہیں ہوگا, خود غرضی پر آیتوں کو حمل کیا جائے گا. شیطانی نیتیں قرآن کی آیتوں کی مدد سے آگے بڑھائی جائیں گی, خدا کی محبت سبب نہیں بنے گی. ایمان باللہ اور یوم الآخر جو شرط ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ, ایمان کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب جو آیت رسول کو آ رہی ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک, اور اگر نہ آپ یہ پہنچائیں تو آپ بتلا دیجئے گا کہ اگر رسول کے بعد ہدایت اگر اولی الامر کے ذریعے سے آگے نہ بڑھے, اور ہر کس و ناکس کہ کچھ مدت کے بعد رسول کے 30 سال کے بعد معاویہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے خلافت کے, اور اس کے 19 سال بعد, 18-19 سال بعد ہم کو صاف دکھتا ہے کہ یزید جیسا تخت پر بیٹھ جاتا ہے. اب جب یزید جیسا تخت پر بیٹھ جائے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلام کا کام ہو. معاویہ جیسا بیٹھ جائے جو یزید کو بٹھائے تو اور بھی کام نہ ہوگا. تو جو عدالت کی آواز تھی, جو سبب خلقت انسان ہے کہ دنیا میں جا کے ظلم نہیں کرے گا, خون نہیں بہائے گا, جو فرشتے کہتے ہیں یہ تو فساد کرے گا اور خون بہائے گا, فساد یعنی ظلم, خون بہانا اس سے بڑھ کر ظلم. اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, یہ فرشتے آدم کی خلقت پر اللہ پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو ایسے کو وہاں پر اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو جا کر وہاں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. اب اللہ نے ایک پاک دین دیا, اب اس پاک دین کی پاکیزگی کی حفاظت نہیں کرتا, رسول کے بعد کوئی پاک ہی نہیں ہے, تو آئے تطہیر میں نے بار بار کہا ہے, اللہ فضیلت برائے فضیلت, نہ اللہ اپنی بیان کرتا ہے حاجت نہیں, نہ رسول کی بیان کرتا ہے حاجت نہیں ہے, نہ اہل بیت کی بیان کرتا ہے حاجت نہیں ہے. ہر فضیلت میں ہدایت اور اطاعت مضمر ہے, چھپی ہوئی ہے. اللہ کو اپنے بندوں کی تعریف کرانے سے کیا ملنے والا ہے؟ اس کی شان دیکھیے اور ہماری تعریف. جب جب کہتا ہے میری یاد کرو, اس لیے کہتا ہے کہ جب میری یاد کرو گے تو تمہاری روح پرواز میں آ جائے گی. جب روح تمہاری پرواز کرے گی تو میری بات تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. جب میری بات سمجھ میں آ جائے گی تو میری نمائندگی تم کر پاؤ گے. اگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہ آئے اور تمہاری خواہشات نفس تمہیں سمجھ میں آ گئے تو تم پھر وہی کرو گے جو فرشتے کہتے تھے, تم فساد کرو گے اور خون بہاؤ گے. تو میں اپنی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ میری تعریف کو تمہاری روح سمجھ سکی دلیل کے ذریعے سے, دلیل کے ذریعے سے, بغیر دلیل کے نہیں. انہوں نے کہہ لیا, میں نے سن لیا, ہمارے پاس صاف ہے اصول دین کو انسان دلیل سے قبول کرے گا, کسی کو فالو کر کے قبول نہیں کر سکتا. مجھے گواہی دینی پڑتی ہے اللہ کی وحدانیت کی, رسول کی, رسالت کی, قیامت کے ہونے کی. عقلی دلیل اللہ گائیڈ کر سکتا ہے, اللہ کا رسول گائیڈ کر سکتا ہے, آئمہ گائیڈ کر سکتے ہیں, علماء گائیڈ کر سکتے ہیں, لیکن آخری رسپانسبلٹی آپ کی میری ہوگی, کیونکہ وہی گواہی سبب بنے گی میری قربت کی. کسی نے کہہ دیا میں نے قبول کر دیا, تو جب میں نماز کو ٹھہرا ہوں مجھے احساس ہو رہا ہے انہوں نے کیا اللہ کے بارے میں اور اللہ ہے, اب میری عبادت کی کیفیت دیکھ لیجئے گا. مجھے وہ اللہ نظر ہی نہیں آئے گا جو میں نے جس کی گواہی نہیں دی. کوئی چیز قابل عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے. اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی چیز قابل عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے, اور یقیناً میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ان کے اللہ کے رسول ہیں. یہ شہادتیں بنتے ہیں انسان کو مسلمان کرنے کے لیے. شدت ایمان کی ضرورت ہے اس کے آگے کی چیز کو قبول کرنے کے لیے, جیسا یہ عطی اللہ والی آیت بتلاتی ہے. ایمان والوں سے ایمان کا تقاضا کرتی ہے, قیامت پر یقین کا تقاضا کرتی ہے. جس کو اللہ پر یقین نہ ہو اور قیامت پر یقین نہ ہو وہ اطاعت اللہ حقیقی نہیں کرے گا, رسول نہیں کرے گا اور اولی الامر کی نہیں کر پائے گا. یہاں کے اوپر ہم کو پتا چل رہا ہے کہ جو فضائل ذکر کر رہے ہیں جہاں جہاں پر فضیلت خدا ذکر کی جائے گی, لیکن اسے ہدایت اور اطاعت سے جدا کر دیا جائے گا, وہاں پر جمود تاری ہو جائے گا, کمیونٹی میں حرکت مر جائے گی. اللہ کی تعریف ہو رہی ہے الگ, اور اس تعریف کو جوڑا نہیں جا رہا ہے میری روح سے, اپنی روح سے, اور ہدایت اور اطاعت میں کنورٹ تعریف نہیں ہو رہی. تو فضیلت برائے فضیلت ہو گئی, قوالیاں ہو سکتی ہیں, اشعار لکھے جا سکتے ہیں, کتابیں لکھی جا سکتی ہیں توحید کے اوپر, نبوت کے اوپر, رسالت کے اوپر, تعریف پر تعریف ہو رہی ہے, لیکن اس فضیلت کو منتقل نہیں کیا جا رہا ہے, کنورٹ نہیں کیا جا رہا ہے, ٹرانسفارم نہیں کیا جا رہا ہے ہدایت کے لیے اور اتباع کے لیے, اطاعت کے لیے. یہ بڑا سانحہ ہے جو ہم پر آ چکا ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم اس کے رسول کو مانتے ہیں, ہم اولی الامر کو مانتے ہیں, لیکن ہم نے ان کی فضیلت کو ترجیح دی اور فضیلت کو منتقل نہیں کیا ہدایت اور اطاعت کی طرف. اور منتقل نہیں کرنے کا سبب کیا ہے؟ وہ دوسرا والا ایمان کا تقاضا جو اللہ آمنو سے کر رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. یہ دوسرا والا ہمارا ایمان, یہ زبانی ایمان تو آ گیا, دل میں اتر نہیں پایا. دل میں اترنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اثر ہم کو نہیں ہوا ہے, اور دل میں ہمارے اللہ کی ذات نے مقام نہیں بنایا، پس ہماری دنیا بھی اللہ کی دنیا نہیں رہی، ہماری اپنی دنیا ہو گئی. اپنی دنیا میں ہم اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، اللہ کی دنیا میں اللہ کی مرضی سے کام کرتے ہیں. ہم کو طے کر لینا ہے یہ دنیا ہماری ہے یا اللہ کی ہے، یہ ہم کو طے کر لینا ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے یا ہماری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کی جو آیت ہے وہ اسی عنوان سے ہے، ہم اللہ کے یقیناً ہیں اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے، اور انہی کو اللہ صابرین کہتا ہے، دنیا کی کھچاؤ سے اپنے آپ کو صبر کے ذریعے سے بچانے والے. آیت کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے اللہ کو اپنی جان اور روح میں جگہ نہیں دی. جب اللہ کو نہیں دی تو رسول کو کیسے دیں گے؟ بالآخر اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے. جتنی ہم اللہ کو توجہ دیں گے اتنی توجہ کا ایک حصہ رسول کی طرف جائے گا، کیونکہ اللہ کو ہم اپنا خالق مانتے ہیں اور اللہ ہی نے رسول کو خلق کیا اور اللہ ہی نے رسول کو ہدایت دی کہ ان کی ہدایت کے ذریعے سے ہم کو ہدایت مل جائے. پیغمبر کو پیغمبر بنانے والا کون ہے؟ امام کو امام بنانے والا کون ہے؟ جناب ابراہیم کو پیغمبر بنایا، پھر کہا انی جاہلوں کا لنا سے امام، قرآن کی آیت، میں نے تمہیں لوگوں پر امام بنایا. اور جب لوگوں پر امام بنا دیا تو لوگوں پر واجب بن گیا کہ اطاعت کر لیں. رسالت میں اطاعت نہیں ہے، رسالت میں تبلیغ ہے. رسالت میں تبلیغ ہے، آپ رسول کی بات مانیے نہ مانیے، مان لیجئے قبول کر لیے تو اس کے بعد کا مرحلہ اطاعت کا آتا ہے. آپ نے انکار کر دیا رسول کا تو اطاعت کا مرحلہ آتا ہی نہیں ہے. تو رسول کا کام فقط بلاغ ہے، پہنچانا ہے. ماننا یا نہ ماننا وہ کام عوام کا لوگوں کا ہے، اور جب مان لیں گے اور قابل بن جائیں گے تو وہی رسول امام بن جائے گا. حضرت علی رسول کو امام کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس طریقے سے قرآن نے ابراہیم کو رسول کے نام سے بھی یاد کیا ہے اور امام کے نام سے بھی یاد کیا ہے. جیسے رسالت ایگزیکیوٹ کرنے لگتی ہے، لاس قانون بناتی ہے، ٹیکزیشن لاتی ہے، عدالتیں بناتی ہے، یہ پورے کا پورا کام امامت کا ہے، یہ پورے کا پورا کام امامت کا ہے. تو اب جب آیت آ کے کہہ رہی ہے کہ اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا، یہ تبلیغ کرو ورنہ گئی آگے کی بات نہیں ہوگی. فما بلغت رسالتا، اے رسول اگر یہ نہیں گیا تو رسالت کے کام ختم ہو گیا. آپ نے جیسے کہ رسالت ہی نہیں کی، کیونکہ کنٹینیویشن اگر وہ پیوریٹی کا نہ ہو، رسالت کہتے کس کو ہیں؟ پیوریٹی کو. خدا کس کو کہتے ہیں؟ اوریجنیٹر آف پیوریٹی کو، اوریجنیٹر اور باری الخلائق اجمعین جو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں، اوریجنیٹر تمام مخلوق کا. سبحان اللہ کی جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، پیور ہے تو، پاک ہے تو، ہر عیب سے منزہ ہے تو، امیکولیٹ ہے تو، انگریزی میں اگر کروں ترجمہ، تجھ میں عیب آ نہیں سکتا. اس کی عقلی دلیل واضح ہے، ہماری حاجت ہم کو کمزور کرتی ہے اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں، ہم میں عیب آتا ہے، ہم کو ضرورت ہے چیزوں کی، وہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچتی صحیح طریقے سے، تو ہم سختی سے لینا چاہتے ہیں، کمزور پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. اللہ تو سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے، اس کی طاقت کے مقابل میں کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی اس میں عیب ہو جائے تو اس کا عیب ہم سے بڑھ جائے گا. ہم حاجت اور مجبوری میں عیب ہیں، وہ کمال میں عیب ہے. پاسبل ہو سکتا ہے ہم کمزور رہتے ہوئے بھی اپنی کمزوریوں پر غلبہ پا کر کبھی ظلم نہیں کرتے، اور اس کو کمزوری ہے ہی نہیں اور وہ معاذ اللہ ظلم کر دے یا کروا دے رسول کے ذریعے سے خدا نخواستہ یا اولی الامر کے ذریعے سے خدا نخواستہ، تو اس کی پاکیزگی کا احساس رسالت کی پاکیزگی کو ثابت کرتا ہے. ہم اقلا کی شان کو نہیں سمجھیں گے تو رسالت کی شان کو بھی نہیں سمجھیں گے. ہم جیسا کہیں گے اس عنوان سے کہ ان کی ہتک ہو جائے. قرآن کہتا ہے اے رسول کہہ دو ان سے انا بشر مثلکم, میں تم جیسا بشر ہوں, مگر یہ کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے, مگر یہ کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ اگر رسول کا نفس اللہ کے تابع نہ ہو جائے کامل طور پر تو اللہ رسول کو وحی نہ کرتا. ہے ہم جیسے لیکن روح کا حال یہ ہے کہ آخری نبی بن کر اللہ کی آخری حجت بن کر اللہ کے طرف سے پیغمبر بن کر اور آخری کتاب لے کر سراجن منیرا بن کر رحمت للعالمین بن کر ہم پر ایک حجت قائم کرتے ہیں, وہی حجت جو قرآن کہتا ہے للہ حجت البالغہ, بلند ترین حجت اللہ کے یہاں ہے. تو یہ رسول رسول بن جاتا ہے کہ جس کے بعد کوئی اور رسول یا نبی آنے والا نہیں ہے. صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد. مشکل سب سے بڑی یہی تھی کہ رسول کے بعد کے سلسلے کو لوگ قبول کرنے تیار نہیں تھے, خصوصاً وہ لوگ کہ جو طاقت انجوائے کرتے تھے, پاور انجوائے کرتے تھے رسول سے پہلے. سوسائٹی میں کہ جن کے غلام ان کے نزدیک نہیں آ سکتے, آگے جانا تو دور کی بات. اب وہ صفے اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, اگر وہ وقت پہ پہنچ جائیں اور ان کا آغا بعد میں آئے گا تو پیچھے پڑے گا. آج بھی ایسی مسلمانوں میں گروپس ہیں کہ جہاں پر طاقتور اور پیسے والوں کی جگہ مسجد میں فکس ہوتی ہے, دیر بھی آئیں تو وہ وہیں بیٹھیں گے. کوئی کم درآمد یا عزت میں سوشل سٹیٹس میں کم ہو تو اس کو حق نہیں ہے وہاں پر بیٹھنے کا. قرآن نے آ کر کہہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو تقویٰ کرتا ہے, یعنی اپنے آپ میں اللہ کا لحاظ کرتا ہے, پرواہ کرتا ہے, اپنی ہر حرکت میں اللہ کو دیکھتا ہے. اللہ اتنا بڑا ہے اس کے لیے کہ اس کی مخالفت کرنا اس کے دماغ میں نہیں آتا. اس کی بزرگی اتنی ہے کہ بغیر اس کی مخالفت کرے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس کی اطاعت کما حقہ نہیں کی. ما قدر اللہ حق قدرہ, قرآن کی آیت ہے, انہوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی تھی ویسی قدر نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا کہ رسول کی جب اللہ کی قدر نہیں کی کہ جیسے کرنا تھا تو رسول کی بھی نہیں کی, اور اولی الامر کا تو مفہومی تبدیل ہو گیا. تو رسول ایک جگہ کے اوپر اعلان ولایت کرتے ہیں کہ میں تم پر اولا ہوں تمہارے نفوس پر, اور اگر میں اولا ہوں تو میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. اب کھل کر برادران اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ ولایت کا جو اعلان تھا یہ اتھارٹی کا تھا, محبت کا نہیں تھا, کیونکہ رسول پہلے اتھارٹی کی بات کرتے ہیں اور پھر حدیث بولتے ہیں. قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں جس پر کہا جا رہا ہے کہ رسول افضلیت رکھتے ہیں مومنین پر ان کی جانوں سے, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں اب قبول کرتے ہوئے اوپنلی نظر آ رہے ہیں, یوٹیوب بھرا ہوا ہے کہ اگر یہ اتھارٹی ہے تو ایسی ہے, اور جوڑ رہے ہیں اپنی آل کو کتاب سے, کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی, اور اگر تم ان کو تھام لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے میرے بات سے. اس رسول کو, جبکہ رسول کوئی اور آگے آنے والا نہیں ہے, کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, اپنے بات کی پرواہ نہیں ہے, جو اتنی مشقت کے ساتھ دین کو یہاں تک پہنچایا ہے ما اوزیا نبی ان کا ما اوزیت، رسول کی حدیث ہے کسی نبی کو جتنا مجھے اذیت ہوئی ہے یا کی گئی ہے کسی نبی کو نہیں کی گئی، کسی نبی کو نہیں کی گئی۔ یہ رسول تھے، ماتھے پر شکن نہیں آئی، 23 سال کی زندگی میں رسول کو 13 سال جو تکلیف ہوئی اور پھر 10 سال جو مدینے کے تھے، پیشانی پر شکن نہیں آتی ہے۔ جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتے جاتی ہیں ویسے ویسے رسول کی عبادت، تو ہی میرے لیے سب کچھ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کاملاً تیری طاقت کے علاوہ کوئی طاقت ہی نہیں ہے نہ کوئی قدرت ہے، تو ہی میری پناہ گاہ ہے۔ قرآن آیتوں پہ آیتیں بھیج رہا ہے، آیتوں پہ آیتیں بھیج رہا ہے، اے رسول فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اے رسول صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ کئی ایسے مرحلے آتے تھے جہاں کے اوپر ایسا لگتا کیا تھا کہ جو رسول نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہونے والا نہیں ہے، جو شک کرنے والے مومنین ہوتے تھے وہ پلٹ جاتے تھے، لوگوں کو بھیکاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب یہ کیا ہو گیا، انہوں نے ایک بات کی اور اب یہ نتیجہ ہو گیا کہ لگ رہا ہے کہ ہم مارے جائیں گے سب۔ جنگ خندق میں، جنگ احزاب میں یہی ہو گیا، گھراؤ ہو چکا تھا، امید ختم ہو چکی تھی، اب سوال یہ تھا کہ بچیں گے یا نہیں بچیں گے، لوگوں کو شک ہونے لگا، رسول کا یقین بڑھتا گیا۔ جب عمر ابن عبدوت آ گیا چھلانگ مار کر اور کہنے لگا کہ تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ اگر مار بھی ڈالے جاؤ گے تو جنت مل جائے گی، تو اب تو میں آ گیا ہوں، مجھے مار ڈالو اور جنت میں چلے جاؤ، یا میں تمہیں مار ڈالتا ہوں تو تم جنت میں جاؤ گے، جنت کا طلبگار تم میں سے ہے تو آ جائے۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ کوئی اٹھ نہیں رہا تھا، رسول نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کتے کے کلام کو ختم کرے، ہے کوئی کہ جو اس کتے کے کلام کو ختم کرے، یعنی اس کے چیلنج کو قبول کرے، کوئی اٹھ نہیں پا رہا تھا، اس کا دبدبا اتنا تھا کہ بتلایا کہ ایک مرتبہ ہم اس کے ساتھ تھے تو ڈکائٹوں نے حملہ کر دیا تھا، لٹیروں نے، تو اس کی ڈھال دور تھی تو اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا کر ڈھال بنا کر ان کو بھگایا تھا، اس کی طاقت کا اندازہ بتلایا جا رہا تھا۔ علی کو اٹھتے ہیں رسول بٹھاتے ہیں، علی اٹھتے ہیں رسول بٹھاتے ہیں، علی اٹھتے ہیں رسول تیسرے وقت کہتے ہیں کہ اب جا رہا ہے کل ایمان کل کفر کے خلاف، یہ کل کے اوپر توجہ کریں، کل ایمان کامل ایمان پکا ایمان، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، جب تک کہ حوض کوثر تک نہ آئیں گے یہ جدا نہ ہو پائیں گے، جو ہوا سو ہوا، سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ اس کے رسول کے بعد ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حقیقتاً کس کے یہاں اول الامر کا لقب بنے گا، کون ہے جو رسول کے ایک ہی ساتھ میں اطیع الرسول و اول الامر منکم کا مزاق بنے گا۔ آیتوں پہ آیت آ رہی ہیں، معنی پلٹا دیا جا رہا ہے، گفتگو مختلف کر دی جا رہی ہے، نہیں یہ نہیں وہ مراد ہے، وہ نہیں یہ مراد ہے، پوری کی پوری علمی فکری تحقیق کو ختم کر دیا گیا۔ کیوں کہ اگر علی کو مان لے تو رسول کی بات آگے وہی پیوریٹی کے ساتھ بڑھے گی جس طریقے سے رسول نے فرمایا تھا، متواتر روایتوں میں جو برادران اہل سنت کے یہاں متواتر ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ پیوریٹی کو اگر ہم اپنی جان میں جگہ نہیں دیں گے تو نہ اللہ کی پیوریٹی سمجھ میں آئے گی، ہماری روح لطیف ہے، لطیف ہے، اتنی لطیف ہے کہ حدیث میں ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے کہ پھول کی پتی سے زیادہ لطیف ہے. پھول کی پتی کو ہاتھ لگائیے اور چھوڑ دیجئے، اس پر نشان آ جائے گا، دبائیے بھی مت، یوں ہاتھ لگائیے اور چھوڑ دیجئے، ہلکے سے، بالکل جتنا آپ سے ہلکے سے ہو سکتا ہو ہاتھ لگائیے اور چھوڑ دیجئے، اس پر نشان آ جائے گا. یہ روح اس سے زیادہ لطیف ہے، کمپیریزن نہیں ہے. اب وہ روح کی کیفیت کو سمجھنے والے کو مومن کہتے ہیں، کیونکہ جیسے روح کی کیفیت سمجھ میں آنے لگی، روح اللہ سے چپک جاتی ہے. کیوں ہے؟ کیوں چپک جاتی ہے؟ کیونکہ اس کی روح ہے. وَنَفَخْتُ تو فی ہے میں روحی، جیسا ہی اپنا کامل احساس ہوتا ہے روح اللہ سے چپک جاتی ہے. جب اللہ سے چپک جاتی ہے تو پوری کائنات اس کے لیے اللہ کی بنائی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس میں اپنے رول کو وہ اللہ کی نظر سے دیکھ لیتا ہے. یعنی ایک پوائنٹ پر وقت کے، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے، ایک پوائنٹ پہ وقت کے اس روح کو احساس خلقت کائنات سے لے کے قیامت تک ہو جاتا ہے، اگر پاک ہو جاتی ہے، اگر پاک ہو جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو آگے آنے والا ہے اور وہ جو پیچھے گزر چکا ہے. جب اللہ کی شان، یہ آیت الکرسی کی کا ایک حصہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے آنے والا ہے اور جو پیچھے گزر چکا ہے. پیچھے گزرنے کا تو کچھ علم آپ کو، ہم کو بھی ہو جا سکتا ہے، آگے آنے والے کا علم، اللہ کہتا ہے سب پتا ہے مجھے، سب پتا ہے مجھے، اور غائب کا علم میں جو رسول تمہیں چاہتا ہوں وہ دے دیتا ہوں. جو غائب کا علم جو میں چاہتا ہوں وہ دے دیتا ہوں، جس طریقے سے رسول نے کربلا کی بھی پیشن گوئی کی تھی، علی کی شہادت کی بھی پیشن گوئی کی تھی. مل جاتا ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ علی ایک دن آئے گا جب تمہاری داڑھی تمہارے خون سے خضاب ہو جائے گی، خضاب کر دی جائے گی. سوال علی کے دماغ میں آ رہا ہے، کیا میں اس وقت حق پر رہوں گا؟ کیا میں اس وقت حق پر رہوں گا؟ کیوں کہ علی جانتے ہیں اولی الامر ہوں، اور اولی الامر اگر حق پر نہیں رہا تو اس کی حیات معنی نہیں دیتی. علی اپنے وجود کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. حق پہ رہنا کامل روح کا وجودی سوال ہے، ایگزسٹینشل کوئسچن ہے. روح کی پاکیزگی روح کا ایگزسٹینشل کوئسچن ہے. ناپاک ہو جاتی ہے تو مادے کا اثر اس پہ چھوٹتا ہے. مادہ پسترین چیز ہے اور سب سے دور ترین چیز ہے واسطوں کے ذریعے سے اللہ سے. دنیا بنی ہے ڈی جنریٹڈ ایٹمز کے نتیجے میں. میٹر اپنے ایک کے بعد ایک کاز کو لیتے 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 جب انتہا کو پہنچ گیا تو یہ دنیا وجود میں آئی. اور دنیا کو دنیا اس لیے بھی کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ادنا کا مؤنث، سب سے پست عربی زبان میں. ہم ادنا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا ہی فیمینائن جینڈر ہے دنیا. کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو کازیشن میں اگر آپ لے کر چلیں تو میٹر اپنی اوریجنالٹی سے ڈی جنریٹ، انرجی میٹر میں کنورٹ ہوئی، میٹر ڈی جنریٹ ہوتے 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 ایلیمنٹ الگ الگ بننے لگے. جب وہ انتہا کو پہنچ کر اپنی سڑن میں آخری تک پہنچ گئے تو یہ دنیا وجود میں آئی. تو واسطوں کے حساب سے یہ دنیا، کاز اینڈ افیکٹ کی عنوان سے یہ دنیا اللہ سے سب سے دور ہے، اور روح اللہ کی روح ہے، سب سے قریب ہے. توجہ کا محتاج، اللہ کی طرف سے دی گئی ہوئی روح سب سے قریب ہے، یہ میٹر سب سے نیچا ہے. اب جب سب سے اعلی سب سے نیچے کا اثر قبول کرنے لگے تو گراوٹ کس کو ہوگی؟ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کی آیت آ جاتی ہے اور پھر ہم نے اس انسان کو پست پسترین درجے تک گرا دیا. بات غلط ہے یا صحیح؟ میں نے شروع کی مجلس میں کہا تھا, ایک سوال بھی اس پر آیا ہے انٹرنیٹ پر, اس کا جواب دیتا ہوا چلوں کہ قرآن میں اللہ نے خلق الانسان و ضعیفہ بھی کہا ہے اور دوسری طرف انسان کی اتنی اعلیٰ تعریف کی ہے کہ کہا ہے کہ اس کو بنانے کے بعد تبارک اللہ و احسن الخالقین. اس کا جواب یہ ہے اس سوال کا جو کیا گیا انٹرنیٹ کے اوپر, کہ یہاں پر انسان کے پوٹینشیل اور پیورٹی جو روح میں ہے اس کے بارے میں کہہ کر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس روح کو جو بدن میں ڈالا ہے اس میں اس کو پسترین کو بہترین بنانے کے لیے ڈالا ہے. ہم نے یہ دنیا کو یوں کر دیا نا, بدل دیا نا, پسترین چیزوں کو لے کے بہترین چیزیں بنا دی نا. کوئی اور جانور تو یہ نہیں کر سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہم نے دنیا کو سمجھا, اللہ نے صلاحیت دی اور اس کو یہاں تک لا دیا. تو انسان کی قابلیت مادے میں کام کرنے کی اللہ نے عطا کی اور وہ کام کرنے کی طاقت جو اس کے پاس آئی وہ اللہ کی دی ہوئی روح سے آئی. اب جب اللہ سے غافل ہوتا ہے تب پست ہوتا ہے. اللہ اگر خلق الانسان و ضعیفہ نہ کرتا تو فرشتہ بن جاتا. پوٹینشیل انفینٹ ہے لیکن پرون ٹو ایرر ہے. پوٹینشیل انفینٹ ہے جس پر اللہ اپنی تعریف کرتا ہے تبارک اللہ و احسن الخالقین. اللہ کوئی کم چیز کے اوپر اپنے آپ کو احسن الخالقین نہیں کہہ سکتا. تو وہ کمال انفینٹ ہے, غیر محدود غیر متناہی ہے لیکن پرون ٹو ایرر ہے. جس طریقے سے کچھ دوائیں ہوتی ہیں آج کل کے جو ویکسینیشن نکلے ہیں کہ بھائی 70 degrees پر رکھنا پڑتا ہے, کچھ کو 12-15 degrees پر, 60 degrees پر رکھنا پڑتا ہے, اثر ہے لیکن شرائط ہے, اثر ہے لیکن شرائط ہیں. اثر انسان کی روح کا ہے, شرائط یہ ہے کہ مادے کے سامنے سر نہ جھکا دے, سوائے اللہ کے کسی اور کو اپنا معبود نہ سمجھے, نہ ہی اپنی ہوائے نفس جو بدن کے طرف سے وجود میں آتی ہے, جو بدن کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے. جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, انسان کو شہوت ہے, انسان کو شہوت ہے, خواہشات نفسانی ہیں, لیکن اللہ کی رحمت کے نیچے لا لیجئے رسول رحمت کے ذریعے سے اور اس کے اہل بیت کے ذریعے سے, تو رحمت کے نیچے شہوت جائز, رحمت کے بغیر شہوت ظلم, خود پر بھی اور سوسائٹی پر بھی. عجیب چیز ہے. اس لیے کہتا ہے زوجہ اور بیوی اور شوہر کے درمیان, میں نے ان کے درمیان مودت و رحمت رکھا. مالک اس میں شہوت بھی ہے, کہتا ہے شہوت ہے لیکن رحمت کے نیچے ہے. توجہ کا محتاج ہوں, شہوت ہے لیکن رحمت کے نیچے ہے. جب رحمت کے نیچے شہوت آتی ہے تو گھر بن جاتا ہے, فیملی وجود میں آتی ہے. وہ یُطَہِّرُکُمْ تَطْہِیرًا بھی اسی سے نکل آتا ہے. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. سمجھنے کی ضرورت ہے, مالک یہ کیوں کر دیا, وہ کیوں نہیں کیا, اس کو پتا ہے کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. وہ فوق کل ذی علم علیم, قرآن کی آیت. اللہ تو ہر جاننے والے پر جاننے والا ہے, ہر جاننے والے کو علم دینے والا ہے. ہر خیر اس سے نکلتا ہے یاد رکھ لیجئے, اور ہر شر اس کو پیٹ کرنے سے نکلتا ہے یہ یاد رکھ لیجئے. جوانوں سے کہہ رہا ہوں, بزرگ میرے سے بہتر جانتے ہیں, بزرگ میرے سے بہتر جانتے ہیں, اس سے ہر خیر نکلتا ہے. اور جتنا مانگو اتنا دے گا, جتنا مانگو اتنا دے گا. ہم نے ہر وہ چیز جو تم نے ہم سے مانگی ہم نے عطا کیا. قرآن کیا ہے, ہم نے ہر وہ چیز جو تم نے ہم سے مانگی عطا کیا. مالک میں نے اتنی مادی دعائیں کی, میں نے کب کہا کہ مادے کی تم پوجا کرو گے اور مجھ کو کہو گے دو تو میں دے دوں گا. یہ کہا گا, تم روح کی دعا کرو نا, جو تمہارے روح سے متعلق دعا ہے وہ میں پوری کرنے کو تیار ہوں. حتیٰ وہ دعا کہ جو تمہارے مادے کو بھی متاثر کرے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جس نے اللہ کا تقوی اختیار کر لیا, اللہ نے اس کے لیے راستہ نکال دیا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیا کہ اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا. آج ہم آپ جو روٹی کما رہے ہیں کس کا کتنا گمان تھا؟ اللہ کہتا ہے تقوی اختیار کرو, میں دیتا ہوں ایسی جگہ سے کہ تم نے گمان نہیں کیا ہو. روپ سے مادے کا اثر ہو جائے گا. مادہ لے کر روپ پر اثر چھوڑنے جاؤ گے تو یہ الٹی گنگا اللہ کے یہاں نہیں بہتی. ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, ہم کو سمجھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. اوپر نیچے کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اہل بیت اور رسول اور قرآن اور اللہ کی اطاعت میں رہیں. توجہ پستی پر ہے, جیسے کہ پستی کے بغیر زندگی نہیں گزر پاتی. پستی کے اندر رہنا تو زندگی کی موت ہے. الہی زندگی اگر نہ ہو تو قرآن اس کیفیت کو موت سے تعبیر کرتا ہے. موت بدن یقینی ہے. قرآن رسول کو کہہ رہا ہے انکا لمیت وانہم لمیتون, اے رسول تم بھی یہ بدنی زندگی سے ہاتھ دھونے والے ہو اور یقیناً یقیناً یہ لوگ بھی بدنی زندگی سے ہاتھ دھونے والے ہیں. یہ لوگ بھی ہاتھ دھونے والے ہیں. تو ہم آپ سب کی اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں. بلند ترین روح کے ساتھ چھوڑیں یا پست ترین یا بیچ بیچ والی, سمجھنے والا رکے گا نہیں, کیونکہ اللہ کا ثواب آخرت میں خیر و افقا کے عنوان سے ہوگا اور دنیا کو بھی تنگ نہیں کرے گا. اور اگر اللہ پر یقین نہیں رہا تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کا بھی خسارہ ہو جائے, آخرت بھی ہاتھ سے جائے, خسارت دنیا ول آخرہ ہو جائے. انسان عجیب مخمصے میں پھنسا ہوا ہے. تو یہ رسول نے پیام دے دیا کہ اگر نہ دیتے ہوتے تو رسالت کو جیسے کہ انجام ہی نہ دیا ہو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةً, اگر آپ نے یہ رسول یہ کام انجام نہیں دیا جو اب آپ کو وحی ہوئی ہے تو یہ ایسے ہے جیسے کہ آپ نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا. یعنی کنٹینیوٹی اگر رسالت کے میسج کی ختم ہو جائے تو رسالت ختم ہو گئی. بات واضح, ہزاروں آپ ترکیبیں لائیے ترکیب فٹ نہیں ہوگی. سرکل کو اسکوائر میں فٹ کرنے کی کوشش یا اسکوائر کو سرکل میں فٹ کرنے کی کوشش ہو سکتا ہے, بہت ہوتا ہے تفسیروں میں, سنتوں کے تفسیروں میں خوب ہوتا ہے. اسکوائر کو کوشش کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اسکوائر نہیں ہے, یہ بھی چوک سرکل ہے, اوپر نیچے, مگر دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے. بات کو آگے لے کے آپ سمجھا نہیں سکتے. سوشیولوجیکلی پورے قبائل آمادہ تھے, حتیٰ آپ دیکھ لیجئے جنگ قادسیہ ہو رہی ہے دور حضرت عمر میں, جنگ قادسیہ ہو رہی ہے ایران کے بارڈر پہ اور وہاں پر فورسز کا شارٹیج ہو رہا ہے اور تقاضا ہوتا جا رہا ہے بارڈر سے کہ فورسز روانہ کیجیے. آخری میں بہت کم فورسز رہ جاتے ہیں. حضرت عمر مولا متقیان کو بلا کر کہتے ہیں کہ کیا کروں. مولا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس وقت چلے جاتے ہیں یہ تھوڑی سی فورسز کو لے کر, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں پر تو ان کو حوصلہ بڑھ جائے گا کہ اب خلیفہ آ گیا ہے اور اب ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہا. اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ لوگ کے حوصلے جب بلند ہو جائیں گے وہ لوگ اور فورسز لا کے ہمارے فورسز کو پریشرائز کریں گے. آپ کا جانا وہاں پر رولز آف کمبیٹ کے خلاف ہے. دوسرے اس سے بڑی پریشانی لاحق ہوگی. وہ کیا ہوگا کہ یہ جو اطراف کے قبائل ہیں, یہ رسول کے رحلت کے تقریباً 10 سال کا واقعہ ہے, تقریباً 10 سال کے بعد کا واقعہ ہے. یہ جو اطراف کی جو فورسز ہیں قبائل, یہ موقع تان کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اب بھی اگر ان کو موقع مل جائے تو مدینے پر حملہ کر کے مدینے میں سے اسلام کی بنیادوں کو ختم کر دیں. آپ چلے جائیں گے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا جو یہاں پر ہے, وہاں کا حاصل نہیں ہوگا, یہاں کا ہاتھ سے چلا جائے گا. اس لیے تو انہوں نے کہا تھا لولا علی لہلک عمر, ایک بڑی رسپانسبلٹی اولی الامر کی یہ ہوتی ہے اپنے لیے نہ جیے اللہ کے لیے جیے، کیونکہ اللہ کی اطاعت اس پر ہم سے زیادہ لازم ہے. جس طریقے سے رسول پر نماز شب واجب تھی ہم پر نہیں ہے کیونکہ اللہ کا بڑا کام کرنا تھا، اسی طریقے سے اولی الامر کو بھی کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے. سب سے بڑا ذمہ یہ ہے کہ امت ٹوٹنے نہ پائے. لیڈرشپ کسی کی بھی رہنے دیں، امت ٹوٹنے نہ پائے. اور یہ امت کے نہ ٹوٹنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا علی اور اولاد علی نے، ہم دیکھتے ہیں. چوتھے امام کی دعا ہے بنی امیہ کے سپاہیوں کے لیے کہ جو اسلامی سرحدوں کو گارڈ کر رہے ہیں، صحیفہ سجادیہ میں مل جائے گا دعا ان فورسز کے لیے کہ جو اسلامی سرحدیں گارڈ کر رہے ہیں. حکومت تھی وہ کہ جو حسین کو قتل کر چکی تھی، امام کو اسیر کر چکی تھی، بیویوں کو اسیر کر چکی تھی، لیکن لارجر پرپس کیا تھا؟ اسلام کی بقا. نام نہاد مسیحوں کا اگر قبضہ ہو جاتا تو قرآن باقی نہیں رہتی. تو ثقل اکبر قرآن ہے، ثقل اصغر اہل بیت ہے. قرآن پر جب جب آنچ آئے گی یہ فدا ہوتے جائیں گے تاکہ قرآن کی عظمت باقی رہ جائے. ہم پر کیا گزرتی ہے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. ہم پر کیا گزرتی ہے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. حرز جواد ہمارے یہاں ہے نا، حرز کہتے ہیں تعویذ کو، حرز کا مطلب حفظ، حفظ مانا وہی، حرز کا مطلب حفظ. حرز جواد ہے ہمارے پاس، یہ وہ تعویذ ہے جو نوے امام مامون کو دیتے ہیں جب وہ صلیبی جنگ میں کرسچینز کو، نام نہاد مسیحوں کو کنفرنٹ کرنے کے لیے جاتا ہے. اگر وہ ہار جاتا، اسلام کمزور پڑ جاتا، باپ کے قاتل کی حفاظت کر لی، اسلام کی بلندی اور کتاب کی بلندی کے لیے یہ عظمت ہے. مامون آٹھویں امام کا قاتل اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، آٹھویں امام کا قاتل. ابو الکلام آزاد اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ قاتل امام رضا علیہ السلام تھا. جب ان کو کریٹیسائز کیا جا سکتا ہے، آپ کیسا کہتے ہیں کہ آل رسول کو جو ہے خلفہ مار ڈالتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ان کے پاس دلیل تو دیکھو. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ انگور کھانے سے وہ انتقال کر گئے. یہ تو حکومتیں اس قسم کی مثالیں دیتی ہیں جب قتل کر دیتی ہیں کسی بڑے آدمی کو. جب کسی بڑے آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے، رسول کے بعد کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، جس میں سعد ابن عبادہ جو انصار کے سب سے بڑے لیڈر تھے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، وہ مر گئے. ان کو تیروں سے مار ڈالا گیا اور کہا یہ گیا کہ یہ مر گئے اجنہ کی تیر اندازی میں، جنہوں نے ان کو مار ڈالا. قتل الاجنہ کہا جاتا تھا جنوں کے مارے ڈالے ہوئے. بھائی کیوں مار ڈالا جنہوں نے؟ کہا کہ وہ کھڑے رہ کر پیشاب کر رہے تھے، جنوں کو پسند نہیں آیا، انہوں نے تیر لگا دی اور وہ مر گئے. کتنے لوگ ہوں گے جو کھڑے رہ کر پیشاب کرتے ہوں گے جس کو تیر نہیں لگتا؟ سعد ابن عبادہ کو تیر لگ گیا. آپ دیکھتے جائیے اور دیکھتے جائیے اور دیکھتے جائیے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کے سیدھے سادے معنی نہ کرنے کا نتیجہ ہم اپنے آپ کو گندا کرتے ہیں تاکہ ہدایت ہم کو نہ مل سکے. پیور ہارٹ کے ذریعے سے اللہ کسی کو قبول نہیں کرے گا، مگر وہ کہ جو پیور ہارٹ سے اس کے پاس آئے گا. قرآن کی آیت ہے، الا من جاء بقلب سلیم. قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس جانا ہے تب قبول کیا جائے گا. پیورٹی کی ذری بھی کمی کسی واسطے سے ہو رہی ہو، ہمارا دین ختم ہو جائے گا. اس کا لحاظ رکھ لیں، کیونکہ روح امپیورٹی کے ساتھ سروائیو نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی سروائیو. فلائنگ برڈز کو اگر آپ غور کریں, تھوڑا سا دھکا ان کو لگ جاتا ہے تو وہ لوگ اپنی سینٹر آف گریوٹی کھو دیتے ہیں, گر جاتے ہیں. تھوڑا سا دھکا, اتنا دھکا ضروری نہیں ہے اگر آپ موٹر سائیکل پر بھی جا رہے ہو, موٹر پہ جا رہے ہیں تو اور بھی نہیں, ذرا سا دھکا لگ جائے, ذرا سا, اور اس کا بیلنس جائے گا, سینٹر آف گریوٹی لوز کرے گی اور اس کے بعد پھر کنٹرول نہیں کرے گی, گر جائے گی, پلٹ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گی. یہ ہوا میں اڑنے والی چڑیا کی کیفیت ہے, یہ ہوا سے اعلیٰ دنیا میں جینے والی روح کی کیا کیفیت ہوگی, سمجھے نا, سمجھے نا, فکر کرے نا اور کرے نا. قرآن 740 مرتبہ سے زیادہ کہتا ہے سوچو فکر کرو غور کرو, سوچو فکر کرو غور کرو. کیوں کہتا ہے اتنی مرتبہ, کیوں بار بار کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ ہم کو عادت دلائے, جو بات سمجھا رہا ہوں سمجھ لو, ورنہ بتلائیے اتنا بولنے کی ضرورت ہے کیا؟ کون سی کتاب آپ پڑھتے ہیں جس میں, جو بھی کتاب آپ سبجیکٹ کی پڑھ رہے ہو, کتنا بھی مشکل سبجیکٹ ہو, ہائر میتھس ہو, فزکس ہو, ایسٹرانومی ہو, راکٹ سائنس ہو, ایک کتاب لے لیجئے قرآن کی سائز کی, دو طرف اگر چھوٹے پرنٹ میں لکھا گیا تو 100 صفحے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, آپ لے لیجئے. اور اس میں اگر 740 مرتبہ سے زیادہ اور کرو فکر کرو سوچو اور کرو فکر کرو سوچو لکھا جائے گا, تو آپ اس کے لکھنے والے کو عقل بھی سمجھیں گے, ارے بھائی شوق ہے بول کے آیا ہوں, ایک جگہ دو جگہ پر لکھ دو کہ یہاں پر توجہ زیادہ کرو, وہاں پر توجہ زیادہ کرو, قبول ہے کہ بات باریک ہے, ذرا غور کرنے پر سمجھ میں آ جائے گی. یہ 740 مرتبہ سے زیادہ فکر کرو غور کرو کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی وہ درجہ کیفیت حاصل ہی ہو سکتی ہے 740 مرتبہ سے زیادہ فکر کرنے پر. ہم سنتے سنتے ان کی بات ان کی بات لے کر چلے جاتے ہیں کہ ہم دین کو حاصل کر لیے, عمل کی دنیا آتی ہے, برے ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں, حق والے حق کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. حق والے حق کی تعریف کرتے ہیں, برے برائی پر عمل کرتے ہیں. حق والے حق کی تعریف کرتے ہیں, برے برائی پر عمل کرتے ہیں, تو عملی دنیا میں پتا چلتا ہے کہ بروں کا غلبہ ہو جاتا ہے. طالبان نے ویسے قبضہ کر لیا ہے کابل پر, گھیر لیا ہے کابل کو, آج کی نیوز. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. طاقت کا استعمال تو ہو رہا ہے, آیا اس باریکی کے ساتھ ہو رہا ہے جس طریقے سے رسول چاہتے ہیں, یا قتل و غارت گری کی طرف حرکت ہو رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے قتل و غارت گری میں زیادتی نہ کرنا, لا تصرفوا فی القتل, مار کاٹ میں زیادتی نہ کرنا. یہ اللہ کا دین ہے, اللہ کا نام لے کے کاٹ مار نہیں کے چلتی ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا حال. دعا یہ کرتے ہیں کہ خدا سب کی آبرو کی حفاظت کرے, سب کے مال کی حفاظت کرے, جو جو وہاں پر ہیں ان کی عزت آبرو بچ جائے اور یہ ظلم نہ کریں, اور رسول رحمت کے نمائندے بن کے جو کرتے ہیں کریں. اس کے بعد رسول رحمت کے نمائندے بن کے جو کرتے ہیں بس دعا آئیے. حقیقت میں کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ ہمیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی دنیا میں بھی اچھے جب اچھائی پر ڈٹ نہیں جاتے, برے خود بخود غالب ہو جاتے ہیں. یہ کیفیت آپ کو کربلا میں بالکل واضح ملتی ہے کہ وہی شہر کے قریب شہید ہوئے جہاں سے 18,000 خطوط آئے تھے امام حسین کو. تعجب ہوتا ہے, ایک مہینہ نہیں گزرا خطوط آئے اور حالت یہ ہو گئی, حالت یہ ہو گئی کہ لوگ پلٹ گئے اور مسلم قتل کر دیے گئے. خط لکھنے کے 27 دن بتلاتے ہیں بعد آپ کا وہاں سے رہا ہوا پکڑے گئے اور مارے گئے, اور حسین کے ساتھ اتنے کم رہ گئے کہ شب عاشور 72 کی تعداد, اللہ کی یاد اور اللہ کی نماز کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی جا رہی ہے, اور رات میں ایک مرتبہ حسین خیموں کے پیچھے جاتے ہیں اکیلے, نافع ابن ہلال صحابی امام حسین دیکھتے ہیں کہ امام اکیلے تنہا جا رہے ہیں، خوف کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام پر کوئی حملہ کر دے یا تیر سے امام کو ہدف بنا لے، نشانہ بنا لے، ساتھ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا امام آپ یہاں پر آ گئے، تو امام نے کہا میں آ کر معائنہ کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی نشیب و فراز تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر وہ کل حملہ کر سکتے ہیں، اس نشیب و فراز کا سہارا لے کر اس لیے میں آ کر یہاں پر یہ جگہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک جگہ پر ملتا ہے کہ شمر نے اس راستے سے حملہ کرنے کی روز عاشور کوشش کی اور امام کے اصحاب نے اس کے حملے کو رد کیا۔ ہم کو تاریخ میں کچھ جگہوں پر یہ بھی ملتا ہے جس میں شمر زخمی بھی ہوا، یہ بھی ملتا ہے۔ تو امام جا کر معائنہ کرتے ہیں، نافع ابن ہلال بھی پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا امام آپ کو احتیاط کرنا چاہیے تھا، وہ غلطی سے ایسا نہ ہو جائے کہ کچھ سانحہ ہو جائے۔ امام کہتے ہیں وہ تو چھوڑ دو، یہ دو جو پہاڑ تم کو دکھ رہے ہیں نا نافع، یہ اچھا راستہ ہے، اگر تم چاہو تو یہاں سے نکل جاؤ اور اپنی جان بچا لو۔ حسین کی جان کی نافع کو لگی ہے اور نافع کی جان کی حسین کو لگی ہے۔ حسین نہیں چاہتے کہ کوئی پورے شعور کے بغیر مجھ پر قربان ہو جائے۔ نافع رونے لگتے، کہتے یا امام میں نے 1000 درہم میں میں نے یہ تلوار خریدی اور 1000 درہم میں میں نے اپنا گھوڑا خریدا، یعنی پوری میں نے پونجی اپنی لگا دی آپ کی نصرت کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں جان بچا لوں۔ پلٹ آتے ہیں، خیمہ گاہ میں جا کر جناب زینب سے ملاقات کرتے ہیں، بی بی پوچھتی ہے ماں جائے کیا آپ نے اپنے اصحاب کو پوروں کو آزما لیا ہے، یا آپ نے اپنے اصحاب کو پوروں کو آزما لیا ہے؟ امام جواب میں کہتے ہیں ہاں بہن، ان میں سے ہر ایک مجھ پر جان قربان کرنے کی جو آرزو رکھتا ہے، وہ محبت رکھتا ہے کہ جو ایک نوزاد دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے ہوتی ہے، اس سے زیادہ ان کی محبت مجھ پر جان دینے کی ہے۔ سلام ہو ان اصحاب پر، کم تھے لیکن ویسے تھے جو روح کو سمجھ چکے تھے، جب روح سمجھ میں آ گئی تو اولی الامر بھی سمجھ میں آ گیا، ہے نا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ صبح عاشور ہوتی ہے، اصحاب ایک کے بعد شہید ہوتے جاتے ہیں، تمام اصحاب شہید ہو جاتے ہیں، اب ہاشمین فقط باقی رہ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور امام حسین سب سے پہلے نظر دوڑاتے ہوئے اکبر کو دیکھتے ہیں، اکبر آمادہ ہیں، کہتے ہیں بیٹا چلا، بیٹا نکلنے کو آمادہ ہو رہا ہے۔ امام کہتے ہیں اللہ کی طرف دیکھ کر مالک ایسے کو بھیج رہا ہوں جو خلقن خلقن و منطقن تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، خلقت میں، رفتار، گفتار، کردار، سب میں زیادہ تیرے نبی سے مشابہت رکھتا ہے۔ جب مجھے میرے بچپن کی یاد آتی تھی اور رسول کا چہرہ ذہن میں آتا تھا تو میں اس جوان کی طرف، میرے بیٹے کی طرف نظر کر لیا کرتا تھا۔ اکبر جاتے ہیں، اس سے پہلے کا ایک واقعہ اور نقل کرتا ہوا چلوں، راستے میں ابھی کربلا نہیں پہنچے ہیں، امام حسین گھوڑے پر سوار ہیں، سو جاتے ہیں، کچھ دیر تک آنکھ لگ جاتی ہے امام کی، آنکھ جب کھلتی ہے تو آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آنکھ کھولتے ہیں، اکبر بغل میں ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یا امام، اے بابا آپ یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں مجھے نیند میں آواز آئی، کسی منادی نے صدا دی کہ یہ قافلہ حرکت کر رہا ہے اور موت اس کے ساتھ حرکت کر رہی ہے۔ ایک ہی سوال اکبر کا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام خوش ہو جاتے ہیں، یہ روح کی جو باتیں ہوتی تھی امام کو خوش کر دیتی تھی۔ کل میں نے حر کا تذکرہ کیا، زہر خین کا تذکرہ کیا، امام خوش ہو جاتے تھے۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا ہم حق پر نہیں ہیں، ولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام کہتے ہیں جزاک اللہ خیر الجزا، بیٹے اللہ تجھے بہترین جزا دے، تو نے بات وہی کہی جو میں چاہتا تھا کہ تو کہہ دے، آج وہی بچہ حق پر جا رہا ہے جان دینے کے لیے۔ اکبر نکلتے ہیں، حملہور ہوتے ہیں، لوگ جانتے ہیں اکبر کی اہمیت کتنی ہے، حسین اور حسین کے باقی ساتھیوں میں جو جرأت کے ساتھ حملہ ہوتا ہے اور مقابل حملہ بھی اسی شدت کا ہوتا ہے، اس کے باوجود 100 کو واصل جہنم کرنے کے بعد اکبر واپس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، یہ جنگ کے لباس کی گرمی اور قتال اس سے، اور بس آرزو یہی ہے کہ تھوڑی سی طاقت مجھ میں اور پانی کے ذریعے سے آ جائے اور میں پھر ویسے ہی حملہ کروں۔ حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انگوٹھی نکالتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا اس کو منہ میں رکھ لینا، تمہارے جد تمہیں سیراب کریں گے، دوبارہ حملہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، 200 سے زیادہ اشتیا کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حال ہوتا ہے کہ اتنے زخمی ہو جاتے ہیں کہ گھوڑے کی گردن میں ہے، اپنے ہاتھ ڈال دیتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ گھوڑا آگے بڑھتا جاتا ہے اور جو حملہ اشتیا کرتے ہیں، اس حالت میں امام حسین پہنچتے ہیں اکبر کے کنارے، کہ اکبر مختلف جگہوں سے کٹے ہوئے نظر آتے ہیں، ارمان ارمان پلٹتے ہیں اپنے جوانوں کی طرف، ہاشمین کی طرف، کہتے ہیں بچوں اپنے بھائی کی لاش کو خیمگاہ کی طرف لے آنا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔